الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وسير اموري فيه من العسر الى اليسر واقبل معاذيري وحتى عن الذنب والوزر يا رعوفا بعباده الصالحين. ماہ رمضان کے 27 دن کی دعا. رسول خدا اپنے خدا سے التجا کر رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے اس مہینے میں شب قدر کو پانے کی فضیلت عطا کر، اور اے اللہ تو اس مہینے میں میرے کاموں کو مشکل سے آسانی کی جانب منتقل کر، اور اے اللہ تو میری عذر خواہی کو قبول فرما، اور اے اللہ تو میرے گناہوں اور بار گراں کو مجھ سے دور کر دے. اے وہ کہ جو اپنے نیک بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے. عزیز روزے داروں، رسول خدا نے آج کی دعا کے پہلے حصے میں جس مطلب کی طرف متوجہ کروایا ہے وہ ایک عظیم مطلب ہے. وہ مطلب لیلۃ القدر کی فضیلت کی جانب اشارہ ہے. لیلۃ القدر کی عظمت ہے، لیلۃ القدر کی اہمیت ہے. خود اس لیلۃ القدر کے کلمے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کون سی شب ہے، کون سی لیل ہے. لیلۃ القدر عظمت کی رات ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جو صاحب عظمت رات ہے. لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس رات میں بندگان خدا کے تمام ان اعمال کو کہ جو طول سال میں یہ انسان انجام دینے والا ہے، ایک تفسیر کے مطابق خداوند عالم آج کی رات ان تمام اعمال کو اپنے ملائکہ کے ذریعے سے تحریر کرتا ہے اور اپنے ملائکہ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں کے اعمال کو تحریر کرو. جبکہ اس کے مقابلے پر ایک تفسیر کے مطابق یہ رات قدر کی رات، اس لیے اسے قدر کی رات کہا گیا کہ یہ ایک عظیم رات ہے، صاحب شرافت رات ہے، صاحب عظمت رات ہے. سورہ قدر، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ سورہ قدر لیلۃ القدر سے منسوب ہے. خداوند عالم نے آغاز میں ہی یہ کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، قدر کی رات لیلۃ القدر وہ رات ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا، وہ قرآن کہ جو ایک ایسی کتاب ہے کہ جو نور ہے، خداوند عالم نے آج کی رات یعنی قدر کی رات میں نور کو نازل کیا، وہ نور کہ جو دنیاوی آسمان پر آنے کے بعد خدا کے فضل سے اس دنیا کو منور کرتا ہے. واضح کروں کہ یہ نور در حقیقت ان قلوب کو منور کرتا ہے کہ جو خدا کے خالص بندے ہیں. اگر ہم اور آپ اپنے قلوب کو قرآن کے نور سے کہ جو شب قدر میں نازل ہوا اس سے منور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خالص کر لیں، خدا کے لیے خالص ہو جائیں، ہر عمل خلوص کے ساتھ انجام دیں. قدر اور لیلۃ القدر اس کی شان رسول خدا نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے. رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ گفتگو کے دوران بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ آیا. رسول خدا نے اس شخص کے بارے میں بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس نے 80 سال بغیر کسی معصیت کے خداوند عالم کی اطاعت کی. اصحاب یہ سن کر متعجب ہوئے، تعجب کا اظہار کیا اور حسرت کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ کاش ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی، ہم بھی اس جیسے ہوتے کہ 80 سال تک بغیر کسی گناہ کے خدا کی عبادت کو بجا لاتے. تو ایک روایت کے مطابق خداوند عالم نے اس وقت سورہ قدر کو نازل کیا اور کہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے بعد کہا آخر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رسول خدا نے یہاں پر کہا کہ خداوند عالم نے اے لوگوں تمہیں ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. عزیزان گرامی، ان 1000 مہینوں کو اگر حساب لگایا جائے تو 80 سال ہوا کرتے ہیں. رسول خدا نے یہاں پر جواب دیا کہ اے میرے اصحاب، اے میری امت، مایوس مت ہو، اگر تم واقعاً خدا کے لیے عبادت انجام دینا چاہتے ہو تو پھر اس ایک رات عبادت کرو، تمہیں 80 سال عبادت کا ثواب ملے گا. رسول خدا آج کی دعا میں اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اے خدا، تو ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت عطا کر، لیلۃ القدر کے پانے کی فضیلت عطا کر. واقعاً خوش نصیب ہے وہ شخص، وہ بندہ مومن کہ جسے لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، وہ رات کہ جس رات خداوند عالم اپنے بندوں کی اپنے بندوں کے اعمال کو تحریر کرتا ہے، احکام کو تحریر کرتا ہے. روایات کے مطابق خداوند عالم شب قدر بندگان خدا کے رزق کو تحریر کرتا ہے، موت اور زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، صحت اور بیماری کو تحریر کرتا ہے. یہاں پر ایک مطلب کی جانب مختصر اشارہ کروں، وہ یہ کہ خداوند عالم درست ہے کہ آج کی رات یعنی شب قدر کچھ احکام کہ جو یہ انسان آئندہ سال آنے والی شب قدر تک جو اعمال انجام دے گا اسے تحریر کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے رزق کو، اس کی زندگی کو، اس کی موت کو تحریر کرتا ہے، اس کی صحت و شفا کو تحریر کرتا ہے. لیکن یہ تحریر کرنا درست ہے کہ خداوند عالم اسے تحریر کرتا ہے، لیکن یہی خدا قرآن مجید میں ایک مقام پر کہتا ہے کہ درست ہے کہ میں تمہارے اعمال کو، تمہارے احکام کو تحریر کرتا ہوں، لیکن میں نے جو تمہارے احکام تحریر کیے ہیں، میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں ان تحریر کیے ہوئے احکام کو مٹا دوں اور دوسرے احکام کو تحریر کر دوں. عزیزان گرامی، میں نے یہ مطلب اس لیے آپ کے سامنے منتقل کیا کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر غفلت کے ساتھ، اگر غلطی سے بھول کر کوئی عمل اس سے ایسا سرزد ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم اس سے ناراض ہو جائے، تو یہ شخص امید رکھے خداوند عالم سے کہ خداوند عالم درست ہے کہ شب قدر میں اس کے اعمال کو تحریر کر دیتا ہے. ظاہری طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ تحریر شدہ لوح محفوظ پر اعمال ہٹائے نہیں جا سکتے، اسے محو نہیں کیا جا سکتا، جبکہ خود خداوند عالم قرآن مجید کے اندر یہ جملہ اور یہ آیت بتلا رہا ہے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. خدا کہ جو شب قدر میں پورے سال انجام دیے جانے والے اعمال کو تحریر کرتا ہے، وہی خدا وہ ہے کہ یمحو اللہ ما یشاء، جسے چاہے وہ محو کر دے، جسے چاہے اسے ہٹا دے، ویثبتو اور جسے چاہے وہ باقی رکھے. وعندہ ام الکتاب، اسی کے پاس ام الکتاب ہے، اسی کے پاس لوح محفوظ ہے، وہ جسے چاہے اس میں سے ہٹا دے، وہ جسے چاہے ثابت کرے. لہذا ہمیں اور آپ کو شب قدر میں خداوند عالم سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے خدا، اگر آئندہ سال شب قدر تک ہم زندہ رہے تو یہ پورے سال تو ہمیں توفیق دے اعمال خیر بجا لانے کی، ایسے اعمال کو انجام دینے کی کہ جس کے ذریعے سے تیری آسمانی اور تیری زمینی برکتیں ہم پر نازل ہوں، ایسے اعمال انجام دیں کہ اس اعمال کے عوض میں تیری رحمت واسعہ کے سائے میں ہم شامل ہو جائیں، ایسے اعمال انجام دیں کہ جو تیری خوشنودی کو لے کر آئیں، ایسے اعمال انجام دیں کہ جو تیری رضا کے مطابق ہو. ایک تفسیر کے مطابق انسان شب قدر ان دعاؤں کو خدا کے سامنے مانگے، التجا کرے، مناجات کرے، راز و نیاز کرے کہ اے خدا، آئندہ سال تک یا رہتی زندگی تک کہ جب تک تو نے مجھے اس دنیا میں باقی رکھنے کا ارادہ رکھا ہے، اس وقت تک کہ جب تک موت نہیں آ جاتی، میں تیرے راستے پر چلوں، تیرے خاطر عمل کو انجام دوں، تیرے خاطر محبت کروں لوگوں سے، اور تیری ہی خاطر لوگوں سے اجتناب کروں. تو نے جو عمل واجب کیے ہیں اسے انجام دوں، تو نے جو عمل مجھ پر حرام کیے ہیں اس سے اجتناب کروں. تو ایک تفسیر کے مطابق لیلۃ القدر کو قدر کہا اسی لیے گیا ہے کہ آج کی رات جو انسان جو دعا مانگے گا، خداوند عالم لوح محفوظ پر اسے تحریر کر دے گا. عزیزان گرامی، آج کے دوسرے حصے میں رسول خدا نے انسانی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو آسان کرنے کی دعا طلب کی ہے. خداوند عالم نے اس انسان کو قرآن مجید کے اندر ایک صفت کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ انسان، میں نے تجھے دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ خلق کیا ہے، تیرے چاروں طرف رنج ہے، غم ہے، دکھ ہے، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں. خداوند عالم کا ارشاد ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بتحقیق ہم نے اس انسان کو رنج اور افسوس کے دائرے میں رکھا ہے. جی ہاں، اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں کہ انسان جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو 9 مہینے تک جب یہ بچہ تکلیف نہ اٹھائے شکم مادر میں، اس وقت تک اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، اور جب اس دنیا میں آتا ہے تو اپنا بچپن گزارتا ہے. اس بچپن کے دوران پیش آنے والی تکلیفات، اس کے بعد جوانی کی منزل پر قدم رکھتا ہے. جوانی کے مرحلے میں یہ انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے، مشکلوں کو سہتا ہوا بڑھاپے کی منزل پر قدم رکھتا ہے. اور یہ وہ منزل ہے کہ جس میں تکلیفیں ان تمام مراحل سے زیادہ ہیں. الغرض خداوند عالم نے اس ایک آیت کے اندر ان تمام مراحل کو رکھا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، بتحقیق ہم نے اس انسان کو تکلیفوں میں پیدا کیا. لیکن یہ تکلیف خداوند عالم کی جانب سے عارضی ہیں. خداوند عالم نے علماء اخلاق کے مطابق انسان کو اس تکلیف میں جو مبتلا کیا ہے، ایک عظیم عنایت کرنا چاہتا ہے، ایسی نعمت سے نوازنا چاہتا ہے کہ جو نعمت نعمت جاوید ہے، وہ نعمت کہ جو نعمت نعمت دائمی ہے. خداوند عالم اسے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہے. خداوند عالم ملائکہ کے درمیان فخر و مباحات کرتا ہے کہ دیکھو، یہ وہ انسان ہے کہ جسے میں نے دنیا کے اندر اپنے احکام کے ساتھ بھیجا، یہ احکام اس کی دنیاوی زندگی کے لیے بہت ہی مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو میں نے نفس بھی دیا، یہ نفس اسے برائی کی طرف راغب کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک یہ نفس انسان کو برائی کی طرف راغب کرنے والا ہے مگر خداوند عالم جس پر رحم کرے. کہ اے ملائکہ دیکھو یہ انسان، میں نے اس کے سینے میں ایک چیز رکھی ہے، وہ ہے بنام نفس. یہ نفس اسے برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے مگر جس پر میں رحم کروں. لہذا یہ انسان درست ہے کہ میں نے اسے تکلیفوں میں پیدا کیا لیکن مجھے بہت عزیز ہے. خداوند عالم نے اس انسان کو قرآن مجید میں یہ وعدہ دیا کہ انسان میں نے تجھے تکلیفوں میں پیدا کیا، رنجشوں میں پیدا کیا، دکھوں میں پیدا کیا، تجھے تکلیفوں میں رکھا لیکن یہ تکلیف دائمی نہیں. انما العسر یسرا ثم فانما العسر یسرا. یاد رکھے کہ انسان جب مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ مشکل ہمیشہ باقی نہیں رہتی بلکہ آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے. خداوند عالم یہاں پر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ اے انسان، تو اگر صبر سے کام لے تو یہ صبر تجھے اپنی مشکل سے آسانی کی طرف لے آئے گی. یہ صبر، اطاعت پر صبر، معصیت پر صبر اور مصیبتوں پر صبر. عزیزان گرامی، انسان کو چاہیے کہ خدا کی خاطر تمام اعمال کو انجام دے. اگر اس دوران کوئی مشکل پیش آئے تو خدا کی خاطر اس مشکل کو برداشت کرے. اب وہ عمل اطاعت کی صورت میں ہو یا گناہوں سے بچنے کی صورت میں ہو یا کوئی مصیبت اس پر وارد ہوئی ہو، تو ان تینوں مرحلوں پر انسان کو چاہیے کہ صبر سے کام لے تاکہ خداوند عالم اسے وہ مقام عطا کرے کہ جو مقربین کا مقام ہے، جو صدیقین کا مقام ہے. معصوم کا ارشاد ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھٹے امام نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے فرزند کی موت پر جزا و فضا کر رہا ہے. معصوم نے فرمایا یا حاذا جزعت للمصیبت الصغرا، اے شخص کہ تو اس چھوٹی سی مصیبت پر جزا و فضا کر رہا ہے. وغفلت عن المصیبت الکبرا، جبکہ تو ایک عظیم مصیبت سے غافل ہے، تجھے نہیں معلوم کہ تیرے سامنے ایک عظیم مصیبت ہے. لو کنت لما سارا الیہ ولدک مستعدا، اگر تو آمادہ ہو کس مطلب کے لیے، اگر تو آمادہ ہو جائے اس مطلب کے لیے کہ جس جانب تیرا یہ فرزند گیا ہے، تو تو ہرگز اس فرزند کی موت پر افسوس نہیں کرے گا، گریہ نہیں کرے گا، بلکہ افسوس اور گریہ تو اپنے ساتھ پیش آنے والے اس مقام کو کہ جو تو بھول رہا ہے، چونکہ موت کا مقام ہے کہ جو اس کے بعد تجھ تک آنے والی ہے، اس کو یاد کر کے اس جزا و فضا کو بھول جائے گا اور اس عظیمت، اس مصیبت عظما کو یاد کرے گا کہ جو تیرے ساتھ پیش آنے والی ہے. لہذا تجھے چاہیے کہ تو اپنی موت کو یاد کر، اپنی موت کو اگر تو یاد رکھے گا تو ہرگز چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تجھے مشغول نہیں کریں گی. خداوند عالم واقعاً ہمیں اور آپ کو یہ حوصلہ دے اور یہ توفیق دے کہ ہم اس مصیبت عظمیٰ کی فکر کریں کہ جو مصیبت عظمیٰ ہم اور آپ پر عنقریب نازل ہونے والی ہے، قبل از اس کے کہ وہ مصیبت نازل ہو ہم اس کے لیے کوئی چارہ اندیشی کریں، کچھ سوچ لیں کہ وہ مصیبت آنے سے پہلے اس مصیبت کے جو عواقب ہیں اس کو ہم دور کر لیں۔ رسول خدا نے آج کی دعا کے ایک اور حصے میں عذر خواہی کو قبول کرنے کی درخواست کی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عذر خواہی در حقیقت شرمندگی ہے۔ بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ خدا کے سامنے شرمندہ ہو۔ شرمندگی کا اظہار انکساری کے ساتھ اور عاجزانہ طور پر خدا کے حضور میں حاضر کر کے ایک بندہ شرمندگی کا احساس کرتا ہے، خدا کے سامنے حاضر ہو کر یہ التجا کرتا ہے کہ اے خدا، میں نے جتنے بھی عمل انجام دیے وہ تیری ذات کے سامنے تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایسا نہیں کہ میں نے اگر عمل انجام دیے تو نعوذ باللہ تیری ذات کی عظمت میں اضافہ ہوا ہو، نہیں، یہ عمل میں نے انجام دیے صرف اپنی ذات کے لیے، کیونکہ تو نے ہمیں حکم کیا تھا، تیری خوشنودی کی خاطر ہم نے اس عمل کو انجام دیا کہ جس کا نتیجہ خود ہمیں ہی ملے گا۔ لیکن اے خدا، تو بہتر جانتا ہے کہ یہ عمل کس قدر ناقص تھا، یہ روزے رکھے، یہ عبادات کو انجام دیا، یہ گریہ و زاری کی، تو خوب جانتا ہے کہ کس قدر اس میں خلوص تھا کس قدر خلوص نہیں تھا، کہ اے خدا ہم تیرے سامنے شرمندہ ہیں۔ آج کی دعا کے آخری حصے میں گناہوں کے بوجھ سے نجات کی دعا کو طلب کیا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ اگر گناہ انجام دیتا ہے تو اس کی سنگینی کا احساس کرے۔ بدبخت ہے وہ شخص کہ جو گناہ انجام دے لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کی سنگینی کا احساس نہ کرے۔ وہ اپنی زندگی میں کوئی فرق محسوس نہ کرے کہ ایک مرتبہ انسان گناہ کو انجام دے اور ایک مرتبہ جب گناہ کو انجام نہ دے، تو انسان کو چاہیے کہ دونوں میں تفریق کرے۔ جب گناہ انجام دے تو اپنے اندر ایک سنگینی کا احساس کرے، بوجھ کا احساس کرے، وہ یہ احساس کرے کہ اس بوجھ تلے میں دبا چلے جا رہا ہوں، میں مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہوں، اس مصیبت کو ہلکا کرنے کے لیے خداوند عالم کے سامنے ہاتھوں کو بلند کرے اور التجا کرے کہ اے خدا، میرے اس گناہ سے تو مجھے بخش دے۔ مولا کائنات کا ارشاد ہے کہ شیعہ وہ ہے، مومن واقعی وہ ہے کہ جو دن میں گناہ کو انجام دینے کے بعد جب رات کا وقت آتا ہے تو وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ کس طرح سے سرزد ہوا۔ یہی شرمندگی، یہی احساس اور یہی غم کا اظہار کرنا اس کے گناہوں کی بخشش ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔